أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد أحدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرکین میں سے کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے تو ان کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا بھی دو. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. اس لیے اور مشرکین کے ساتھ مشرکین کا معاہدہ جو ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک. ہاں، مگر وہ مشرکین کہ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، بس وہ جب تک تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور کیسے ہو، یعنی ان کا عہد کیسے معتبر ہو، کہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو ایسی صورت میں نہ کسی رشتہ داری کا نہ کسی عہد کی وہ رعایت کریں گے. وہ تم کو اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے ہیں، یعنی دل سے وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں یعنی بد عہد ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور اللہ کے راستے سے وہ دوسروں کو روکتے بھی ہیں. بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. کسی مومن کے بارے میں بھی جو ہے یہ لحاظ نہیں کریں گے، نہ رشتہ داری کا اور نہ عہد کا، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. پس اگر یہ توبہ بھی کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں، پھر ایسی صورت میں دین کے اعتبار سے یہ تمہارے بھائی ہیں. اور ہم سارے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور اگر یہ اپنے قسموں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین کے اندر عیب نکالیں، تو ایسی صورت میں ان کفر کے سرغنوں سے خوب لڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قسمیں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تاکہ یہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے پہلے جو اوپر آیتیں تھیں، تقریباً 5 آیتیں، ان کے متعلق میں نے آپ کو سنایا تھا براءت من اللہ اور وعدان من اللہ ورسولی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے سارے مشرکین سے خاص کر کے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور وہ معاہدہ تو ایسا ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے, یہاں تک. اور اس میں کچھ قبائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے, کچھ قبیلے جو ہے قریش کے ساتھ ہو گئے تھے. تو اس معاہدے کے اوپر ان کو 10 سال تک قائم رہنا تھا. ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن کوئی وقت متعین نہیں تھا, کچھ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا, اور ایک چوتھی جماعت ایسی تھی جن کے ساتھ معاہدہ بھی تھا اور وہ اس معاہدے اوپر باقی بھی رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی وہاں تک انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. تو اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سب کو میری طرف سے امن ہے, چنانچہ سارے لوگوں کو امن مل گیا. اور اس وجہ سے جو ہے بہت سے وہ کہ جو اب تک اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ابو سفیان جو ہے شروع سے لے کر جو ہے آج تک جو ہے وہ اسلام کی مخالفت ہی میں رہے ہمیشہ شروع سے, لیکن وہ بھی اسلام لے آئے. اسی طرح جو ہے ایک اور اسلم کر کے نام تھے, وہ بھی بڑے کٹر دشمن تھے, وہ بھی اسلام لے آئے. میرے خیال سے اس وقت صرف 4 آدمیوں کے متعلق آپ نے مستثنا کیا تھا کہ ان 4 کو تو امن نہیں ہے, اس کے علاوہ سب کو امن ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگ تھے, اور صرف امن نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی. تو ظاہر بات ہے یہ امن باقی تھا. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تو ان کو امن دے دیا گیا ہے, لیکن اب مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب جو ہے اس کو کفار و مشرکین سے بالکل خالی کر دینا ہے تاکہ جو ہے اسلام کا کوئی دشمن یہاں نہ رہے, اور یہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب جو ہے یہ ایک اسلامی ملک بن جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے اعلان کرنے کے لیے بھیجا, لیکن اس سے پہلے جو ہے حج کا موسم چونکہ آ چکا تھا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر حج بن کر تشریف لے گئے, اور پیچھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خاص طور سے اس اعلان کے لیے بھیجا. اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ اس وجہ سے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر بڑا آدمی جو ہے کسی کو امن دے دے یا کوئی معاہدہ کہہ دے کر لے, اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے یا اس امن کو ختم کرنے کے لیے اس یا تو وہ خود اعلان کرے یا اس کو قریبی رشتہ دار اعلان کرے. چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاد بھائی ہوتے تھے, اس لیے آپ نے خاص طور سے ان کو بھیجا اس اعلان کے لیے, اور انہوں نے جا کر جو ہے اعلان کر دیا کہ 4 مہینے تک جو ہے تم کو امن ہے, 4 مہینے کے درمیان میں تم جہاں بھی چاہو مکہ مکرمہ کے اندر گھومو پھرو, لیکن 4 مہینے کی مدت میں جو ہے مکہ جزیرہ العرب کو خالی کر کے یہاں سے چلے جاؤ. یہ اعلان تھا. تو یہ اسلام کی طرف سے جو ہے گویا ان کے ساتھ بڑا رحیمانہ سلوک تھا, ورنہ اصل تو یہی تھا کہ ان کو کوئی امن دیا ہی نہیں جاتا, یا اسی وقت اعلان کر دیا جاتا کہ بھائی ابھی سے کسی کو کوئی امن نہیں ہے, جس کو نکلنا ہو ابھی نکل جائے, ایسا نہیں کیا. پھر دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اندر اعلان کرنے کے لیے سب سے بہترین شکل یہی تھی کہ حج کا موقع ہوتا ہے تو حج کے موقع پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر طرف سے آتے ہیں, تو اس لیے خاص طور سے حج کے موقع پر اعلان کرا گیا. یہاں کلام پاک کی آیت میں یوم الحج الاکبر, اس پر بھی مفسرین نے خاص طور سے لکھا ہے, اصل میں حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو, یعنی بیت اللہ کا قصد آدمی کرے, آدمی بیت اللہ کے لیے سفر کرے. تو بیت اللہ کا سفر 2 وجہ سے ہوتا ہے, ایک تو جو ہے عمرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ ایام حج میں, اس لیے کہ حج کے لیے وقت متعین ہے, جیسے عشاء کی نماز کے لیے وقت متعین ہے. وہ آدمی کہتا ہے بہت جلدی میں ہوں لہٰذا میں تو دن ہی میں ساری نماز پڑھ لیتا ہوں, ایسا نہیں چلے گا. اسی طرح حج کے لیے جو ہے وقت بالکل متعین ہے, انہی دنوں کے اندر حج کیا جائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ حج کے لیے بھی وقت متعین ہے, لیکن عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں. اسی وجہ سے ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. حج کے خاص 5 ایام جو ہے 9ویں تاریخ, 10ویں تاریخ, 11, 12 اور 13, یہ 5 دن ایسے ہیں کہ اس میں عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کے دن ہیں, اور حج کے دنوں کے اندر جو ہے حج کو چھوڑ کر عمرہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کل پرسوں میں نے مثال دی تھی کہ فرض نماز کو چھوڑ کر کوئی آدمی سنت پڑھے, تو یہ بری بات ہے. بھائی فرض کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہونا یہ واجب ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے, یہ جماعت چھوڑ کے اپنی نفل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. تو اسی طرح حج کے 5 دنوں کے اندر کوئی آدمی عمرہ کرے تو یہ عمرہ جو ہے اچھا نہیں ہے, یعنی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے, مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 دن اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں. تو حج کا اطلاق دونوں پر ہے، ہم جس کو حج کہتے ہیں وہ اس پر بھی اور عمرہ پر بھی، لیکن حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں. عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہو جائے وہ حج اکبر کہلاتا ہے، تو یہ عوام کی بات ہے، ویسے شریعت کی اصطلاح کے اندر نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اتفاق سے جمعہ ہی کا دن حج کا حج یعنی نومی تاریخ پڑ جائے، یوم عرفہ جو ہے وہ جمعہ کا دن ہو جائے، تو فضیلت کی بات ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ جو حج اکبر تھا، یعنی ہمارا حج اکبر یعنی یوم عرفہ جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا، تو اگر جمعہ کا دن اتفاق سے ہو جائے تو فضیلت کی بات ہے. باقی ویسے جو ہے وہ حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ کو کہتے ہیں. اور دونوں کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں. کوئی آدمی عمرہ بھی کرے تو اس سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کے لیے تو صحیح حدیثوں کے اندر بہت ہی فضیلت ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ حج مقبول اور حج مبرور ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب بھی فرمائیں، اور جو کہ پہلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں. خیر، تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کو لے کر دیا گیا کہ چار مہینے کے درمیان جو ہے تم یہاں رہ سکتے ہو، چار مہینے کے بعد بالکل خالی کر دو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ چار مہینے کے بعد بھی اگر جزیرۃ العرب کے اندر کوئی کافر ملے تو اس کو پکڑو اور اس کو ختم کرو، تاکہ بجائے جزیرۃ العرب جو ہے بالکل کفار سے خالی ہو جائے. اور وہاں بھی حکم تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ آیت اس رقم میں بھی ہے، آئندہ رقم میں بھی ہے، پڑھنے والوں کو بڑی مشابہت بھی بہت لگتی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، لیکن یہ تاکید کے لیے ہے. اس کے بعد ایک آیت شریفہ کا مطلب باقی رہ گیا تھا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. چار مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی کافر جو ہے اس وقت یہ کہے کہ میں ابھی اسلام کو برابر سمجھا نہیں ہوں، اسلام کی حقانیت کا مجھے صحیح علم نہیں ہے، تو مجھے سکھلاؤ، مجھے بتلاؤ. یہاں ہدایت شریف اتنا لکھا ہے حتی یسمع کلام اللہ، میں اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہوں. مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ وہ آدمی اگر یوں کہے میں تو اپنے کفر پر ہوں، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے ٹھہرا ہوں تاکہ میں اسلام کے متعلق جو ہے مجھے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المشرکین استجارک، کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو پناہ اس کو دو. آج کی زبان میں اگر وہ ویزا طلب کرے، یوں ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالحرب ہے. دارالحرب کا مطلب یہ کہ وہاں صرف کفار رہتے ہیں، انہیں کی حکومت ہے، یہاں ان کا کوئی دخل نہیں. دارالاسلام کا مطلب یہ کہ یہ پورا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے اور اسلامی قانون نافذ ہے. اب تو پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک ہی نہیں ہے ابھی تو فی الحال. خیر، تو بہرحال یہ دارالاسلام ہے. اب اگر یہ دارالکفر کے اندر کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، وہ یہاں آنا چاہتا ہے، تو آنے کا کیا مقصد ہے؟ دو تین مقصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں اس لیے آؤں تاکہ اسلام کو دیکھوں، مسلمانوں کو دیکھوں اور جو ہے دین سیکھوں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو اجازت دے دو. بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ اس کو گویا ویزا دینا واجب ہے، اس کو بتا ہوں آپ، لیکن وہ آئے، آنے کے بعد علماء اس کے ساتھ رہیں اور اس کو اچھی طرح دین سکھائیں یا جو کچھ اس کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، اور جب اس کو اطمینان ہو جائے تو وہ کلمہ پڑھ لے گا. اس لیے اسی مقصد کی وہ آیا تھا. اور اگر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی مجھے شرع صدر نہیں ہوا، مجھے بات ساری سمجھ میں آ گئی لیکن میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا، تو کیا اس کی گردن مار دی جائے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے، اور اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بنانا چاہتا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تمہارے اختیار کی بات ہے، تم چاہو تو مسلمان بنو، تم نہ چاہو تم جانو، تمہارے کم تمہاری مرضی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کہف کی یہ آیت ہے، جس کو چاہے ایمان لائے، جس کو چاہے کفر کرے، اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یسمع ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یعنی وہ دارالحرب کا ہے، دارالحرب کے اندر اس کو بھیج دو، وہ جانے اس کا کام جانے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر جو ہے کتنی زیادہ جو ہے پابندی اس بات کے اوپر کہ کسی پر ظلم زیادتی کیا جائے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی زیادتی نہیں کہی جائے گی، وہ تو لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے کے اندر جو ہے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے. تو ایک تو وہ آدمی جو دین سیکھنے کے لیے، اسلام کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے، اسلام کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو ضرور آنے دیا جائے، اس کو ویزا دیا جائے. اب اگر کوئی اور مقصد سے آتا ہے، مثال کے طور پر تجارت کی نیت سے آتا ہے، تو تو ایسی صورت میں یہ کہ جو حاکم وقت ہوگا وہ اپنی ثوابدید پر اپنی رائے کے اوپر کہ مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے. جیسے آج کل ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ویزا لے کے لوگ جاتے ہیں, جہاں جہاں ویزا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حکومت کو اختیار ہوتا ہے, جس کو چاہے ویزا دے جس کو چاہے نہ کہہ دے. اور یہ بھی بہت سی جگہ تو یہ پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے آپ کو کہ بھائی کیوں مجھے نہ کہا, ہمارا ملک ہے ہم نہ کہتے مت آؤ. تو اسی طرح جو ہے اسلامی ملک کے اندر بھی اگر کوئی آنا چاہے اور اس کا مقصد دین سیکھنا اسلام کی حقانیت معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ کوئی اور مقصد سے آتا ہے, مثلا تجارت کے مقصد سے آتا ہے یا گھومنے پھرنے کے مقصد سے آتا ہے, جیسے آج کل جو ہے سعودی والوں نے ویزا شروع کر دیا کہ جس کو آنا ہو آئے خوب گھومیں اور ہماری جو ہے گویا آثار قدیمہ کا سیر کریں اور اس کو دیکھیں, تو یہ بہرحال اپنی بات ہے. تو بہرحال تجارت کی نیت سے اگر آتا ہو تو ویزا دینے کی ضرورت یعنی ضروری نہیں کہ ویزا دے, وہ حاکم وقت جیسا مناسب سمجھے اس کے مطابق کرے, لیکن آنے کے بعد اس کے اوپر نظر بھی رکھے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جاسوس تو نہیں ہے, کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں آیا ہے, اس لیے یہ اس کے اوپر نگرانی بھی ہونی چاہیے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے. خیرحال بہرحال اس آیت شریفہ کے اندر یہی ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو فاجر ہو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے, ثم ابلغہ مأمنہ پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو, ذلک بانہم قوم لا یعلمون. یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کو ابھی اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں, اگر دین سمجھنا چاہے تو سمجھے. چنانچہ پہلے زمانے شروع زمانے کے اندر ایسا ہی ہوا, جو قیدی پکڑ کے لائے جاتے تھے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا, وہ غلام مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہتے تھے, رہنے کے بعد اسلام کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے دل سے کہتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا. اور ابھی بھی بہت سے کام کرنے والے جو ہے جو اسلامی ملک جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, سعودی کے اندر مثلا جاتے ہیں اگر اتفاق سے ان کا کوئی کفیل یا جو ذمہ دار ہے وہ بااخلاق مل جائے, بہت سے بااخلاق بھی ہیں, وہ جب بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں رحم دلی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر جو ہے پھر ان کے دلوں کے اندر اسلام کی حقانیت آ جاتی ہے, وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. ابھی ہے, ایک دو نہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں, بلکہ وہ واٹس ایپ کے اوپر خبر خود آدمی بول کے بھی کہتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور کام تو میرا مشکل ہے لیکن میرا سیٹ جو ہے وہ بڑا شریف ہے, میرا پورا خیال رکھتا ہے, میں کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے, اور میں جہاں تھا اپنے ملک کے اندر تو وہاں میں پریشان تھا, یہاں آنے کے بعد میں بڑی خوشحالی میں ہوں, لہذا میں اسلام قبول کرتا ہوں. یوں کہتا بھی ہے مسلمان بھی ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق تو ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عام طور پر جو ہے جن ممالک میں گئے وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے ان کو اخلاق کو دیکھ کر ہی جو ہے اسلام قبول کیا. مالدیپ جو ہے اس کے متعلق بہت مشہور ہے, مالدیپ پورا ملک ہے کہ وہاں جو ہے ہر سال جو ہے وہ ایک خاص رات آتی تھی جس میں وہ سمجھتے تھے کہ سمندر کے اندر جو دیو ہیں ان کو نذرانے کے طور پر جب تک اور ایک لڑکی کنواری لڑکی پیش نہیں کی جائے گی مصیبت میں رہیں گے. تو بیچارے جو ہے اس طرح ہر سال جو ہے ایک نوجوان بیٹی کو جو ہے قربان کر دیا کرتے تھے. مسلمان جب وہاں گئے اسلامی صحابہ کرام ہی گئے ہوں گے, جب گئے جانے کے بعد انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ ایک رات سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ ایک خاندان والے بہت رو رہے ہیں دوسرے خوش ہو رہے ہیں, پوچھا کیا ہے, انہوں نے بتایا یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو مت چھوڑو, مجھے یہاں چھوڑ دو. چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا تو وہ جو ڈاکو قسم کے جو لوگ آتے تھے جو اس طرح کی چال بازی کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی نہیں یہ تو تلوار لے کے کھڑا ہے, سب بھاگ گئے. اس پر پورا ملک جو ہے مسلمان ہو گیا, یعنی پورے ملک کے اندر اسلام پھیل گیا. تو بہرحال مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے دین پھیلا ہے, تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اور تلوار کا حکم اسلام نے کبھی دیا ہی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ. ہاں اب اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد شریعت کے احکام پر عمل نہ کرے ظاہر بات ہے اس پر سختی کی جائے گی. جیسے کوئی آدمی اسلام مسلمان تو ہو گیا, اب مسلمان ہونے کے بعد جو ہے مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے, علانیہ شراب پیتا ہے, تو اب جو اس کے احکام ہیں بھائی شراب پیے اس کو 80 کوڑے مارو, تو اب مارنے کے اوپر جو ہے کوئی یوں کہے کہ بھائی وہ یہ تو بڑا وحشیانہ سزا ہے, بڑا ظلم ہے, تو یہ غلط بات ہے. ابھی آج بھی دنیا کے اندر بہت سی جگہ پر پھانسی کے حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس صورت میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اسلام آج تک جو ہے سعودیہ کے اندر جو احکام تھے ان احکام کی وجہ سے کیسا امن تھا, اتنا امن تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. سارے لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر جو وہ سونار کی جو دکانیں ہوتی تھیں ان دکانوں کو بھی لاک بھی نہیں کرتے تھے, اس کے اوپر خالی چادر ڈال کے نماز کے لے چلے جاتے تھے. لیکن مجال کیا کہ اس میں سے سونے میں سے کوئی آدمی کوئی چرائے. لیکن اب رفتہ رفتہ جو ہے وہاں بھی اس قانون کے اوپر جو ہے یوں دوسرے لوگوں نے بہت تنقید کی اور تنقید کیا کیا اس کے اندر, تو جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اب متاثر ہو رہے ہیں. تو وہاں بھی جو ہے بہت سارے گناہ جو ہے بڑھ ہی رہے ہیں. ورنہ کتنا بڑا جتنا بڑا مجمع حج کے موقع پر ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ کہیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہو اور اتنے بڑے مجمع کے اندر آپ ایک بات بھی تو سنیں کہ فلاں آدمی کو فلاں نے مار دیا, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں کبھی کوئی بھگدڑ ہو جاتی ہے یا کوئی واقعہ حادثہ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن مسلمان آپس میں وہاں لڑتے ہوں یا کسی کی جان جاتی ہو یا اس طرح کی کوئی بات بالکل نہیں ہوتی ہے. اور یہاں چھوٹے چھوٹے مجمع کے اندر 10,000-20,000 کا مجمع ہوتا ہے اس میں کیا کیا کیوں نہیں ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے آپ حضرت زیادہ جانتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے. تو مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے, سخت سزا سے سخت سزا کا ہوا بہت بڑی چیز ہے. یعنی جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ یہ گناہ کریں گے تو اتنی بڑی سزا ہوگی, تو اس کی وجہ ہی سے جو ہے لوگ رک جاتے ہیں. وہ سزا جاری کرنی نہیں پڑتی ہے, سزا جو ہے وہ تو صرف ایک دو کے اوپر جاری کی جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے لاکھوں انسان اس برائی سے رک جاتے ہیں. اور جب سزا کے اندر نرمی ہوتی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چلو بعد میں دیکھا جائے گا, کچھ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ رات دن ہوتا ہی رہتا ہے ہر جگہ, اس کو مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں. آگے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہدہ کرنے کے بعد جب قریش نے معاہدہ توڑ دیا تھا تو ابو سفیان کو اور مکہ والوں کو بڑی فکر ہو گئی تھی. یہ فکر ہو گئی تھی کہ اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر آ کر حملہ کر دیں. چنانچہ ابو سفیان مدینہ منورہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے بڑے بڑے صحابہ سے ملے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی نا معاہدہ ہو جائے, لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو واپس آ گئے. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کے ساتھ عہدے بھی مت کرو, کسی قسم کا معاہدہ مت کرو, ان کے معاہدے کو بھروسہ بھی مت کرو, یہ سب جھوٹے معاہدہ کرتے ہیں. ہاں البتہ صرف ایک وہ گروپ اور وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ کر کے اب تک کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے ان کے معاہدے پر باقی رکھو. چنانچہ اس آیت شریفہ کے اندر یہی حکم ہے, کیف یکون للمشرکین, مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی معتبر ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ بھی کیا اور اس کے اوپر وہ قائم بھی رہے, تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو. کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احتیاط کرنے والے اور ظلم نہ کرنے والے, کسی پر زیادتی نہ کرنے والے, عہد نہ توڑنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. آگے مزید کہتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ باقی رکھا جائے. ان کے حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں پھر ایسی صورت میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے, نہ اپنے عہد کو, ساری چیزوں کو بھول جائیں گے. اور ان کا حال یہ ہے, وہ زبانی خرچ تو کرتے ہیں, زبان سے تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے, دل سے نہیں مانتے ہیں. تو اور ان کے اکثر جو ہے بد عہد ہیں. اور اشتروا بآیات اللہ ثمناً قلیلا, اللہ یہودی جو ہے ان کا تو معمول مدینہ منورہ میں یہی معمول تھا, جتنے یہودی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ کیا تھا, لیکن معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مکر گئے, اس کے خلاف ہمیشہ ہی کیا. اور اسی طرح جو ہے ہم توریت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں جو آیتیں تھیں ان آیتوں کو ہمیشہ وہ چھپاتے رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت یعنی تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا ہے. اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں پھر کیوں ایمان نہیں لاتے, تو وہ ان بشارتوں کو چھپا دیتے تھے, تو دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روکتے تھے. اللہ فرماتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون, یہ جو عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی برا عمل ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری بات نہیں کرتے ہیں, ہم تم مستقل کہتے ہیں ہم ہمیشہ جو بھی کفار ہوں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی جو معاہدہ کیا ہوگا اس معاہدے کی رعایت نہیں کریں گے, اور اسی طرح جو ہے کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے. اس کا مطلب تو بظاہر یہی ہوا کہ اگر وہ بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیں تو کیا اعتبار کیا جائے کہ نہیں کیا جائے.
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن ہاں اگر اس کے بعد بھی وہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے جو بڑے بڑے احکام ہیں ان پر عمل بھی شروع کر دے، پھر تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو مان لو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ چونکہ بڑے دونوں رکن ہیں، اگر ان کو کرنے لگے پھر ایسی صورت میں تم ان کو اس کو اپنا بھائی مان لو، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی اس کے برے کرتوت تھے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، لہذا اے مسلمانوں تم بھی ان کو معاف کر دو، پچھلی بات کو بھول جاؤ اور آج سے ان کو اپنا بھائی مان لو، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو سفیان کو دیکھ لیجئے، ابو سفیان نے کتنی تکلیف پہنچائی، حضرت خالد بن ولید ہی کو دیکھ لیجئے کہ جنگ احد کے اندر جو ہے ان کا مسلمانوں کا پاسا کیوں بدلا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا پیچھے سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بعد میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا، نہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں اور مسلمانوں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کرنا چاہیے، تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان آیت احکام کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، سمجھدار کا مطلب یہ جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں ہم ان کے لیے یہ احکام دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے احکام کو مان لینا چاہیے اور اب ان کو اپنا بھائی ہی سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ وہ بات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں کے اندر ابھی بھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی سچے دل سے مسلمان بھی ہو گیا لیکن اس کو ہم نو مسلم ہی کہتے ہیں، تو یہ اور معلوم نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، جب اگر معلوم ہو جائے کہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا ہے اس کو بالکل اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ کھلائے پلائے، اپنے گھر میں بھی لائے، مسجد میں آنے تو ہے ہی، اگر ان کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہے رشتہ بھی کریں، اپنی بیٹیاں بھی دیں، اس لیے کہ اسلام میں جب کوئی داخل ہوگا اور اس سے جب دور ہی رہیں گے تو اس کے لیے تو اور زیادہ مصیبت بن جائے گی، کہ ادھر سے تو ہٹ کے کٹ کے آیا ہے لیکن ادھر والے بھی اس کو قبول نہیں کرتے تو کہاں جائے گا کہاں، ہاں لیکن یہ کہ آدمی احتیاط کرے، ایسا نہیں کہ خالق خامخواہ ہم کو بیوقوف بنائے، شریعت نے یہ بھی کہا ہے مسلمان بولا بالا تو ضرور ہے لیکن مسلمان ایک بل سے دو مردہ ڈنگ نہیں کھاتا، یعنی برابر سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، تو شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ خالی کوئی کلمہ پڑھ لے اس کو فوراً مسلمان ہی مان لو، نہیں، اس کو آزماؤ، آزمانے کے بعد جو ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دے، یہ مشرکین جو ہے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے اوپر قائم نہ رہے تو، اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر عیب نکالنے لگے، اسلام کی برائی بیان کرنے لگے، گویا یوں سمجھ، یوں دوسرے لفظوں میں اسلام اللہ تعالیٰ کی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرنے لگے، دین کا مذاق اڑانے لگے، تو پھر ایسوں کے ساتھ کیا، فقاتل ائمت الکفر، ان کفر کے سرغنوں کے ساتھ تم لڑو، مقابلہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قسموں کا معاہدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کرو، لعلہم ینتہون، تاکہ اس قسم کی بری حرکتوں سے باز آ جائے، معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر جو ہے ایسے مشرکین کے ساتھ بھی جو لڑا جاتا ہے اس لیے لڑا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس لیے لڑا جاتا ہے تاکہ ان بری حرکتوں سے باز آ کر وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ہمیں ان کی اپنی حکومت کو بڑھانا ہے یا ان سے ہمارا غصہ تھا اس غصے کو نکالنا ہے یا ان سے انتقام اور بدلہ لینا ہے، اس وجہ سے نہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہایت ہی حقیر اور ذلیل ہے، اصل تو یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکا جائے اور اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اسلام کی طرف ان کو بلایا جائے، اس وجہ سے آگے اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر قتال کے فوائد ہے اور قتال کی ترغیب ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلافی کرنے سے ہماری حفاظت فرماویں اور جن سے ہم کسی جسم کا بھی معاہدہ کریں ان معاہدوں کو عہد کو وعدوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرماویں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔